خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة ضياء درود السلام، پیج نمبر 9، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا، جز اللہ عنا محمد ما ہوا اغلو، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 16ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے.
میں ہوں قلم، امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، بچہ ہو یا بڑا، خواہ کسی ہی عمر کا ہو، دنیا سے تو سب نے جانا ہی ہے، اور انتقال کے بعد معاملہ درپیش ہوتا ہے کفن دفن اور نماز جنازہ وغیرہ کا. نوجوان نسل کی ان معاملات میں موجودہ غفلت ڈھکی چھپی نہیں. ایسے میں جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ اولاد ان کے کفن دفن کے معاملات سے بھی نابلد نظر آتی ہے، اور بعض اوقات تو والد کا جنازہ پڑھانا تو کجا پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی. امیر اہل سنت، ان معاملات کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہماری نوجوان نسل کہاں سے رہنمائی حاصل کرے؟
یہ غسل میت، کفن دفن تو ابھی اگر نئی نسل کو تو واقعی یعنی کہ بالکل ہی دوری ہے، لیکن جو موجودہ نسل ہے، جو بڑے ہیں، ان میں سے بھی بہت تھوڑے ہوں گے کہ جن کو ان کے طور طریقے پتا ہوں گے. بدقسمتی ہماری کہ ہم کو مطلب میت ہو جائے تو غسل دینا بھی نہیں آتا، کفن پہنانا بھی نہیں آتا. جبھی تو غسال کو بلایا جاتا ہے، وہ غسال آئے گا تختہ اٹھا کے اور وہ اس کو کچھ اجرت بھی دی جائے گی اور وہ غسل دے گا. یہی ہو رہا ہے آج کل. اب وہ جس طرح بھی دے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں دیتا یا کوئی فرض بھی اس کا ترک کر دیتا ہے غسل دینے والا غسال، تب بھی ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا کیا کوتاہی کی یا درست غسل دیا. بالکل یعنی کہ ہم کو اپنا غسل کرنا جیتے جی نہیں آتا، تو میت کو غسل دینا آنا تو دور کی بات ہے. کفن پہنانا، کفن کتنے کپڑے ہوں، کیسے پہلے کون سا کپڑا بچھایا جائے، پھر کون سا لپیٹا جائے، کچھ بھی نہیں پتا. جو بس وہ 10 سال کے رحم و کرم پر ہے، مردہ بدستے زندہ، وہ جس طرح وہ لٹ پلٹ کر کے پانی بہا کر وہ ترکیب بنا لے. تو یہ سب کو سیکھنا چاہیے. اور واقعی نماز جنازہ کا بھی، اکثریت کو نماز جنازہ نہیں آتی، دعائیں جنازہ نہیں آتی. یہ سب سیکھنا چاہیے، اور نوجوانوں کو بھی سیکھنا چاہیے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ والد صاحب کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، بیٹے کو یہ پتا نہیں کہ نماز جنازہ کیسے پڑھوں؟ وہ دیکھ دیکھ کے خالی وہ تکبیریں دے رہا ہوگا، وہ کچھ پتا نہیں اس کو، آیا وضو بھی کرنا ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی پتا نہیں پتا ہوتا ہوگا یا نہیں. ایک قصہ کسی نے سنایا تھا، تو زمزم نگر حیدرآباد میں ایک میت ہو گئی، تو اس کا بیٹا بڑا جوش میں آیا اور وہ باہر نکلا. کیا ہوا مطلب؟ بولا میں نے کبھی تو والد صاحب کی خدمت نہیں کی، آخری خدمت تو کر لوں میں لکڑیاں لینے جا رہا ہوں. لکڑیاں کیا کرو گے لکڑیاں؟ بولا کیوں، والد صاحب کی لاش کو جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی. سب حیران ہو گئے کہ یہ بس بالکل ماڈرن دنیا میں پلا بڑا ہوا، اور عین ممکن ہے کہ غیر مسلموں کی صحبت میں رہا ہوا ہوگا جن میں وہ مردے جلانے کی رسم ہے، تو اس کو یوں ہوگا کہ وہ سارے مردے اسی طرح ہوتے ہوں گے، جلتے ہوں گے. تو یہ حالت مطلب اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما، واقعی کچھ بھی نہیں پتا. تو اس لیے یہ سب ہم کو سیکھنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو باقاعدہ اس کی مجلس بنی ہوئی ہے، تجہیز و تکفین کی تربیت بھی دیتے ہیں، غسل دینا، کفن دینا وغیرہ کی، اور اس کے لیے تو اجتماعات بھی منعقد کرتے ہیں. اور اس مجلس کی طرف سے ایک بہترین کتاب بھی شائع ہوئی ہے، یعنی کہ میں نے ایسی کتاب اور کہیں دیکھی نہیں ہے. ایسی کتاب انہوں نے ماشاءاللہ جمع کر کے شائع کی ہے، تجہیز و تکفین کا طریقہ، 350 پیج. یہ میرے خیال میں تاریخ اسلام کی اردو میں تو پہلی ہی کتاب ہوگی، کیونکہ مرنے والوں سے دلچسپی ہے ہی نہیں نا. زندوں کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے کون لکھے گا؟ تو انہوں نے مختلف کتابوں میں جو ہوتا ہے ان سے پھر مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر جدید مسائل، اور یہ کافی محنت کر کے کوشش کر کے اس کو جمع کیا، لیکن ہم کو لینے کی بھی توفیق نہیں ہے. اس پر کون پیسے خرچ کرے اور کون کھول کر دیکھے، کون پڑھے اس کو؟
امیر السنہ سے عرض ہے کہ تجہیز و تکفین میں آپ کی شرکت کا کچھ معمول رہا یا کچھ ایسے معاملات اور دعوت اسلامی سے پہلے سے کچھ اس حوالے سے بھی اگر کوئی مدنی پولا میں مل جائے؟
میں تو جنازوں میں تو شاید کم لوگ ہوں گے جن میری طرح جنازوں میں شرکتیں کی ہوں. میں اتنے جنازوں میں شرکت کی ہے، پھر جب دعوت اسلامی بنی نا تب بھی جو اموات ہوتی تھی تو وہ ایک عقیدت محبت کی وجہ سے مجھے اسلائی بھائی بلاتے تھے، کبھی جنازہ لے آتے تھے میرے پاس. ایسا بھی ہوا ہے کہ تم بڑھا دو، تو میں تو ادھر ادھر جاتا ہی رہتا تھا جنازوں میں، جنازہ بھی پڑھانا، نماز اور غسل میں بھی حصے لیے، میں نے کفن میں بھی حصے لیے، اور قبرستان میں میت کو اتارنے میں بھی بارہا حصہ لیا میں نے، اعلانات کرنا، گائیڈ کرنا کہ اس پر مٹی ڈالو، یہ کرو، یہ بہت کیا میں نے الحمدللہ. تو اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے ایسا کرنے سے، کہ مردہ جسم کو چھونے میں عبرت ہے، تو حدیث شریف کے الفاظ ہے اس طرح کے. لیکن ہم لوگوں کو اس کا کوئی مطلب نہیں کہ تجربہ ہی نہیں ہے، پڑی بھی نہیں ہے کہ کل ہماری بھی تو موت آئے گی. آج ہم نے ابو کو غسال کے حوالے کر دیا اور کچھ نوٹیں اس کے ہاتھ میں رکھ دی، تو ہمارے ساتھ بھی ہماری اولاد اس سے شاید کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کرے گی، وہ بھی اسی کسی کو سونپ دے گی کہ نہ میرے باپ کو، اور چھوڑ آئیں گے آپ کو. تو آپ اپنے ہاتھ سے جس طرح غسل کفن ہوگا، جو رقت ہوگی، جو سوز و گداس ہوگا، جو سنتوں کا احساس ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ پروفیشنل کو مشکل ہے کہ ایسا احساس ہو. وہ تو عادی ہوتا ہے نا، اور دن میں کتنے کتنے مردے نلانے ہوتے ہیں، تو اس کی دوسری لائن ہوتی ہے. آپ تو اپنے طور پر اپنے والد کا یا مطلب اپنے بڑے بھائی کا یا اپنے چھوٹے بھائی کا جو کریں گے تو اس کا حساب کتاب اور ہوگا. پھر یہ کہ نماز جنازہ کاش پڑھانا آتی ہو، شرائط پورے ہوں آپ کے امامت کے اور آپ پڑھائے سکیں، تو اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہوگی. ورنہ کم از کم پڑھنا تو آتا ہو، تو پڑھنا بھی نہیں آتا. یہ مختصر طور پر نماز جنازہ کا طریقہ، یہ نماز کے احکام میں بھی ہے، الگ سے رسالہ ہے پورا.
نماز جنازہ کا طریقہ رسالہ امیر اہل سنت کا، اس میں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں یہ طریقہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا.
مگر یہ بہت مختصر ہے، یہ جو بڑی کتاب ہے نا وہ تو ہر گھر میں ہونی چاہیے کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی، ایک بار پڑھ لیا جائے اور گھر میں سنبھال کے رکھا جائے.
اس کتاب میں جو تجدید و تکفین کا طریقہ ہے، اس میں امیر اہل سنت کے رسالے سے لیا گیا. آپ کے پاس رسالہ امیر سنت کا بھی ہونا چاہیے. جو نماز جنازہ کا طریقہ ہے وہ امیر سنت کے رسالے سے ہے. مدنی وصیت نامہ امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے، اس کے اندر بھی آپ نے قبر کی قسمیں اور تدفین کے تعلق سے مدنی پھول دیے، وہ اس میں ہیں. اسی طرح فاتحہ کا طریقہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، جس میں آپ نے فاتحہ کے تعلق سے مدنی پھول دیے، وہ بھی اس میں. تو امیر اہل سنت کی کتب و رسائل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. آپ کے پاس اگر تجدید و تکفین کا طریقہ کتاب بھی ہے، تو وہ اس میں بھی انہی کتابوں سے بنیادی مدنی پھول ان سے لیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ ضرور یہ رسائل حاصل کریں. نماز جنازہ کا طریقہ حنفی، امیر اہل سنت کا رسالہ www.الیاسقادری.com کے ذریعے آپ امیر اہل سنت کے کتب و رسائل، مدنی مذاکرے ترجمہ شدہ کتب و رسائل، پھر ڈب مدنی مذاکرے، دیگر چیزیں آپ ایک جگہ پر، امیر اہل سنت سے کئی چیزیں ایک جگہ پر دیکھنا چاہیں تو آپ کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو یہ مدنی پھول میسر آئیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اب پاک کی بہت ہی پیاری نعمت گندم، جو کھیتوں میں اگاتے ہیں، جو کھا کر انسان ہی نہیں جانور بھی اپنا پیٹ بھرتے ہیں. ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ. لیکن امیر اہل سنت، جب ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بچ جاتی ہیں جو پھر ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہم ان کا کیا کریں؟
ان کو فریج میں رکھ دیں اور پھر دوبارہ گرم کر کے کھا لیا جاتا ہے بہت سارے گھروں میں، یا کسی کو دے دیا جائے جو کھا لے، پڑوسیوں کو دے دے، غریبوں کو دے دے. اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، جو کھانے کے لائق ہے جو غذا، اس کو اگر ہم یوں پھینک دیں گے نا تو گناہ ہوگا. ہاں کسی جانور کو کھلا دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، اگر وہ جانور کھاتا ہو تو، جب مرغی کو کھلا دیا، گائے کو کھلا دیا، بکری کو کھلا دیا، تو یہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا. ایک دانہ بھی پھینکنا نہیں ہے. لوگ گراتے بہت ہیں نا کھانا کھاتے ہوئے، پلیٹ میں ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ضائع کر دیا جائے. اور جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ ضائع بھی اس کو کر رہے ہوتے ہیں. اتنے روٹیوں کے، بچی ہوئی روٹیوں کے پورے پورے ٹھپے میں نے دیکھے، کئی بار دیکھے، شاپر میں ڈال کر یہ کچرا کنڈی ہوتی ہے نا، اس پہ رکھ دیتے ہیں. یہ باہر ملکوں میں دیکھے میں نے، یعنی اسلامی ملکوں میں، کہ کچرا کنڈی وہاں ہماری طرح کی کچرا کنڈی نہیں کہ مہینوں تک کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا اور علاقے والے بیمار ہو جاتے، پوچھنے والا نہیں ہوتا اور بدبو سے ناک بیٹھ جاتی ہوگی، دماغ پھٹنے کو پھٹ جاتا ہوگا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوتا. خوبصورت وہ گاڑیاں ہوتی ہیں پہیوں والی، اور ان کے کیا کہنا چاہیے، بڑے بڑے ٹب نما وہ ہوتے ہیں، اور ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ہم دیکھیں تو ہم تعجب کریں، اگر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو تعجب ہو. اس میں کچرا ڈالا جاتا ہے اور ڈیلی اس کو صبح کے وقت، صبح سویرے وہ گاڑی آتی ہے وہ لے جاتی ہے. ان کی گاڑیاں بھی بعض اوقات اتنی صاف ہوتی ہے تعجب. گٹر کا پانی اٹھانے والی گاڑی جو ہے نا، ہمارے پانی کے ٹینکر سے زیادہ پرکشش ہوتی ہے. ہمارے بہت لوگوں میں بہت زیادہ غفلت اور بالکل صفائی کا کوئی مطلب کانسیپٹ جیسے ہے ہی نہیں. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. یہ گندم کی بات نکلی، گیہوں، گندم، کنک، تو پنجاب میں غالباً کنک بولتے ہیں، کنک. تو حضرت سیدنا ابو محمد مرجانی علیہ رحمت اللہ الغنی کہ یہاں جب گندم آتی تو آپ اپنی خانقاہ میں موجود تمام فقراء کو حکم فرماتے کہ خانقاہ کے دروازے اور راستے پر گرنے والے گندم کے تمام دانے اچھی طرح چن کر صاف کر لیں. ایسا کرنے سے پہلے کسی کو کوئی دوسرا کام کرنے کی اجازت نہ دیتے. جب گندم کے گرنے والے تمام دانے اچھی طرح صاف کر دیے جاتے تو پھر انہیں اجازت دیتے کہ اپنے معاملات میں دیگر کاموں میں مصروف ہو جائے. غسول برکت کے لیے ایک مجرب نسخہ ہے. جو شخص بھی اللہ پاک کی نعمت کی تعظیم کرتا ہے اللہ پاک اس پر لطف و کرم فرماتا ہے, اور اگر لوگوں پر کوئی مصیبت اور پریشانی نازل ہو تو اس شخص کے لیے آسانی کا راستہ نکال دیتا ہے. اگر تم عقل مند ہو تو انہی لوگوں کے راستے پر چلو. اللہ کی نعمت کی جتنی ہم تعظیم کریں گے اللہ کریم اور ہم پر مزید فضل و کرم فرمائے گا, اور مشکلیں آنے سے پہلے ٹل جائیں گی. آ گئی تو اس کا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا, جلدی نکل جائے گی آ کر.
میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جیسے کچن میں, گھر کے کچن میں تو آپ روٹی وغیرہ پکائے یا چاول پکائے تو عام طور پہ تھوڑے زیادہ پکا لیے جاتے ہیں, خاص کر روٹی. اب وہ کھانے والوں نے اتنی کھائی نہیں اور بچ گئی, پھر وہ سنبھالنے کا ذہن بھی نہیں ہوتا, تو کیا یہ مدنی پھول مطلب بہتر رہے گا کہ اتنا پکایا جائے جتنا کھانے والوں نے کھانا ہے, پوچھ لیا جائے کہ آپ کتنی روٹی کھائیں گے؟
حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راوی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا کھانا ناپ لیا کرو, تم کو اس میں برکت دی جائے گی. اس کی شرح میں یہ لکھا ہے جب بال بچوں کے لیے کھانا پکانے لگو تو وزن کر کے پکاؤ تاکہ کم نہ پڑے اور نہ کھانا فالتو بچے. یہ حکم استحبہ بھی ہے, یعنی مستحب ہے کہ ایسا کرے. تو کھانا وزن کر کے پکائے. اب ناپنے کے وزن بھی ہوتے ہیں, مخصوص اوزان آتے بھی ہیں, کوئی گلاس یا پیالہ یا کوئی ایسی چیز بھی مخصوص کی گئی کہ بھئی ہم گھر کے چار افراد ہیں اور دو گلاس بھر کے چاول پکاتے ہیں نا, یہ پورا ہو جاتا ہے سب کو. تو اس طرح کی ترکیب رکھنے والے رکھتے بھی ہوں گے, اسی طرح مسالہ ایک چمچ, آدھی چمچ, فلاں چیز دو چمچ, اس طرح بھی ہوتا ہوگا. بعض لوگ اندازے سے ڈالتے ہیں تو پھر مسئلے کرتے ہیں, گھر میں بھی جھگڑتے ہوں گے, تو نمک زیادہ ہو گیا, تو یہ تیکھا بہت کر دیا, تو پھیکا رہ گیا, تو یہ جھگڑے ناپ نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہوں گے. ناپ کر ہوگا تو اعتدال رہے گا کھانے میں, ٹیسٹ اس کا مطلب صحیح رہے گا, ورنہ آگے پیچھے ہوتا رہے گا.
امیر اہل سنت سے یہ سوال عرض ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں نے پانی کی پائپ لائنیں توڑ دیے ہیں اور اس میں نہا رہے ہیں, اپنی گاڑیاں دھو رہے ہیں, تو یہ پائپ لائن توڑنا, نہانا, گاڑیاں دھونا, بے تحاشا پانی ضائع ہونا کیسا؟
پائپ لائنیں شاید گورنمنٹ کی ہوں گی, انہوں نے توڑی ہوں گی, ظاہر ناجائز ہے, اور پھر پانی ضائع ہونا یہ بھی ناجائز ہے, قانونی بھی جرم ہے یہ جو انہوں نے کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
امیر اہل سنت یہ دیکھیں, ایک شخص تربوز کاٹ رہا ہے, ارے یہ کیا, کاٹنے کے بعد تو یہ کچھ اور ہی نکلا. اسی طرح ایک اور پھل خربوزہ, اس کو کاٹا, ارے یہ کیا, کاٹنے کے بعد یہ بھی کچھ اور نکلا, یعنی تربوز نکلا. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے, یہ تو سنا تھا, پر اس نے تو رنگ کے بجائے اندر سے انگ ہی بدل ڈالا. امیر اہل سنت سے عرض یہ ہے کہ آج کل ہر چیز میں ملاوٹ کی جا رہی ہے, اسی طرح پھلوں کو بھی میٹھا اور رنگ دار کرنے کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں, کیا پھلوں کا اس طرح سے ہونا غلط انجیکشن یا ملاوٹ کی وجہ کہیں, یا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہیں، آپ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
تربوز بنا ہوا اور اندر سے پیلا نکلا، خربوزہ بنا ہوا اندر سے لال نکلا، تو یہ لال خربوزہ بھی آتا ہی ہوگا کسی ملک میں، ورنہ اس طرح کی ملاوٹ کا تو عرف ہے نہیں نا، کہ اگر خربوزہ پیلا تربوز اندر سے پیلا نکلے گا تو لوگ یہاں پاکستان والے تو کیسے خریدیں گے. اگر دھوکہ دیا تو گناہ ہے، یہ تو مسئلہ ہے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں دھوکہ نہ ہو. ہو سکتا ہے ان ملکوں کے، یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ آیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سننا سے عرض ہے کہ انڈونیشیا میں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ہمارے اسلام بھائی، انہوں نے کہا پیلے رنگ کا تربوز یا انڈونیشیا میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے،
سرخ اور پیلا دونوں ہوتے ہیں.
جی جی، انڈونیشیا سے ابھی یہ آتو آت ان کا پیغام آیا.
میں علی پور چٹھا شہر ضلع گجرن والا سے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مچھلی فارم اس پر زکات ہوتی ہے یا عشر؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں.
عشر تو اس پہ نہیں ہوگا، عشر تو زمین کی پیداوار کے اوپر ہوتا ہے. اس میں تو اس کی شرائط جب پائی جائیں گی کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے، تجارت کے لیے رکھا گیا ہے، تو پھر ان شرائط کے پیش نظر اس پر زکات کی صورتیں بنیں گی، عشر یہاں نہیں بنے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کمپنی ورکر کو ڈیوٹی پہ جانے کے لیے پیسہ دیتی ہے، لیکن ورکر جو ہے وہ پیدل ہی اگر ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے اور وہ پیسہ ملنے والا کمپنی سے وہ اپنے پاس میں رکھ لیتا ہے یا اپنی ضروریات کے لیے کہیں بھی استعمال کرتا ہے، تو کیا یہ حلال ہوگا یا حرام؟
اب یہ تو دیکھا جائے گا کمپنی کا عرف کہ کمپنی آپ کو دے کس مت کے اندر رہی ہے. اگر تو خاص دیتی ہی اس لیے ہے کہ آپ نے اسی میں استعمال کرنا ہے اور اس میں استعمال کرنے ہی کے لیے دیتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی میں استعمال کرنا پڑے گا، اور استعمال نہیں ہوتا بچ جاتا ہے تو وہ واپس کرنے کا رول ہے وہاں پر، وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا تو پھر واپس ہی کرنا پڑے گا. اور اگر وہ آپ کی ملک کر دیتی ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ پیدل جائیں کسی بھی طریقے سے جائیں، یہ آپ کے ہیں، تو پھر وہ آپ کے ہیں، وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اب یہ کمپنی کے جو قواعد ہیں، ضوابط ہیں، جو رولز ہیں، اس کے پیش نظر ہی اس کا جو معاملہ ہے وہ آپ اپنی کمپنی کے جو بڑے ہیں ان کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں.
اللہ کو بھی سمیع اور بصیر کہتے ہیں، بندوں کو بھی سمیع اور بصیر کہتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
اللہ تعالیٰ کی شان مخلوق سے تو ورا الورا ہے، مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود سمیع و بصیر ہے. اس کو کسی نے سمیع و بصیر یعنی دیکھنے سننے دیکھنے والا نہیں بنایا. باقی جو بھی سمیع و بصیر مخلوق میں دیکھنے سننے اور دیکھنے والا، تو وہ اللہ کے بنائے سے، اللہ کی قدرت سے ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہے وہ ذات بذات خود ہے، یعنی ذاتی ہے، باقی عطا ہی یعنی اللہ کے دیے سے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عرض ہے کہ اس مدنی منع کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ نواب شاہ مین کی رہائش ہے، ہمارے اسلام میں ان کا شہزادہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کی ان کی چھ چھ انگلیاں ہیں، اور اللہ کی رحمت دیکھیں اس کے دونوں پاؤں کی چھ چھ انگلیاں، یعنی یہ مدنی منا ہاتھوں کی 12 انگلیاں، پاؤں کی 12 انگلیاں، یعنی ڈبل 12 انگلیاں والا شہزادہ ہے. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ اس کے لیے دعا بھی فرما دیں اور اس بارے میں کچھ مدنی پھول بھی عطا فرما دیں. ہم نے تو انہیں پہلی بار دیکھا ہے کہ ڈبل 12 انگلیوں والا شہزادہ.
اب اس کو کوئی وجہ فضیلت تو کہنا سمجھ میں نہیں آتا، پھر پاؤں کی 12 انگلیاں، اب پاؤں رکھتے زمین پر ہے تو 12 تو سر پہ ہونا چاہیے نا، اپنی وہ عظمت کی وجہ سے. بہرحال یہ کہ اب اس کے بارے میں اور کیا مدنی پھول دوں، جب یہ وضو کریں گے تو سب کی 5 ہوتی ہے مگر ان کو 6 دھونی پڑیں گی، اس طرح غسل میں بھی 12، یہ ڈبل 12 انگلیاں یہ سب دھلیں گی. اگر یہ چھوڑ دی کہ بھائی سب کی 5 ہوتی ہے، 6 کو دھویا ہی نہیں، تو پھر وضو نہیں ہوگا. سر دست یہ میرے ذہن میں آیا مدنی پھول. اب اس مدنی ملے کو اب یہ چونکہ انوکھا ہے نا، تو اس کو انوکھا عالم بنانا ہے. ہاں اس کو بس وہ جیسے سمجھدار ہو نا، مدرسۃ المدینہ، پھر جامعۃ المدینہ، عالم مفتی اور بس دین کے لیے وقف ہو جائے، سنتوں کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے، دعوت اسلامی کا وقف مبلغ بن جائے، یہ کرنا ہے آپ لوگوں، یہ مشورہ ہے میرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت جی ارشاد فرما دے، کیا مردہ کلام کرتا ہے اور سنتا ہے؟
جی ہاں، مردہ کلام تو کرتے ہیں، اس کے تو کئی حکایت ہیں وفات کے بعد، اور بزرگوں میں سے ایسے واقعات ہوئے وفات کے بعد انہوں نے کلام کیا ہے، شرح صدور میں حکایت ہے اس کی. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو چار پائی پر رکھ کر لوگ تین قدم چلتے ہیں تو وہ کلام کرتا ہے، یعنی بولتا ہے، جسے انسان اور جنوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، جسے رب تعالی سنانا چاہے. مردہ کہتا ہے، اے بھائیو، اے میری لاش اٹھا کر لے جانے والو، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جیسے مجھے دھوکے میں ڈالا، اور زمانہ تم سے نہ کھیلے جیسا مجھ سے کھیلا. جو کچھ میرے پاس تھا وارثوں کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ فیصلہ کرنے والا یعنی اللہ پاک قیامت کے دن مجھ سے حساب اور بدلہ لے گا، اور تم بھی میری طرح ہو اور مجھے چھوڑے جا رہے ہو. اب مردے سنتے تو ہیں، تو کافر کے مردے بھی سنتے ہیں. جب غزوہ بدر میں کفار کو کنویں میں پھینک دیا گیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اب وہ کیا فرمایا؟
یہ فرمایا کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ حق پایا، تم نے جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا وہ حق پایا ہے نہیں. تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ مردوں کو سنا رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو.
قبر میں دفن کر کے جب لوگ چلتے ہیں نا، تو یہ جانے والوں کے قدموں کی چاپ جو ہے نا، یہ بھی مردہ سنتا ہے، چپل وہ چلتا ہے ٹک ٹک ٹک، یہ سب سن رہا ہوتا ہے. سننے دیکھنے کی طاقت جو ہے نا انتقال کے بعد بڑھ جاتی ہے. حالانکہ اگر روح قبض نہ ہوئی ہو اور کوئی اتنی مٹی کے نیچے دبا ہوا ہو، تو وہ تو یعنی کہ ذرا آواز باہر آ ہی نہیں سکتی، اس باہر کی آواز اندر نہیں جا سکتی، ساؤنڈ پروف ہو جائے. لیکن میت کے لیے وہ نظام قدرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شراب کے بارے میں پوچھنا تھا، یہ حرام ہے کہ مکروہ ہے؟
شراب کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟
شراب حرام ہے، قطعی حرام ہے، ایک ایک قطرہ اس کا حرام، ناپاک. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے، کہتے ہیں میری عمر 16 سال ہے اور مجھے ٹی بی کا مرض کی وجہ سے میرے منہ سے خون آتا ہے، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے. بیٹے ہمت رکھے، مالک کی مرضی. اور ٹی بی کا تو بہرحال علاج ہو جاتا ہے، لا علاج مرض ڈاکٹروں کے نزدیک بھی نہیں ہے. اور اگر روزے کی حالت میں خون نکل آتا ہے اور حلق سے نیچے نہیں جاتا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. حلق میں ذائقہ محسوس ہوگا خون کا روزے کی حالت میں، روزہ بھی یاد ہے، تو اس صورت میں روزہ اس سے ٹوٹے گا. اللہ آپ پر رحم کرے بیٹے، صبر ہمت سے کام لے اور برابر علاج کرے. جو پرہیزی آپ کو بتائی جائے وہ بھی کرے، تو اللہ کرے گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ جوان میں قوت مدافعت بوڑھوں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے، اصولاً تو ڈیفینسو پاورز جو ہوتے ہیں. انشاءاللہ اب جلدی کور کر لیں گے انشاءاللہ.
اگر تھوک کے برابر ہے خون یا زیادہ ہے، تو ذائقہ محسوس ہونے کی شرط نہیں ہے، اسی روزہ ٹوٹ جائے گا. کم ہے تو پھر جو ہے وہ شرط ہے کہ ذائقہ محسوس ہوگا تو ٹوٹے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پہ بلال عاشق بھائی پوچھ رہے ہیں، عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق ہے؟
آج کل عشق مجازی تو جس کو بولتے ہیں یہ تقریباً سمجھتے ہوتے ہیں، عشق مجازی کس کو بولتے ہیں؟ شاید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. رہا عشق حقیقی ہے اللہ اور رسول سے سچا عشق ہو تو عشق حقیقی ہے. اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ سے اگر سچا عشق ہے, مگر عشق حقیقی کی اصطلاح یہ بھولی نہیں جاتی, ماں باپ سے محبت, وہ عشق مجازی تو ایک اصطلاح بنی ہوئی ہے, وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتے جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتے. کیسی رنج و مصیبت آئے, غم آئے, صدمے آئے, مصیبتیں آئے, مگر وہ صبر صبر اور صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے تو عشق حقیقی کی لذت اسی کو ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
My question to Amir al-Sunnah is that if someone is severely ill in the month of Ramadan, can he pay fidya for the fast or will he have to do something else?
اسلام بھائی امیر السنت کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اسلامی بھائی بیمار ہیں تو کیا وہ روزے کی جگہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں؟
کیسا ہی بیمار ہو اس کا فدیہ ادا نہیں کر سکتا. اگر روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ ایسا بیمار ہے تو ابھی نہ رکھے, بعد میں صحت کے بعد روزہ رکھ لے. وہ جو شیخ فانی کے اپنے مسائل ہیں, ایسا بوڑھا کہ جو مطلب نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ اس کی ایسی کنڈیشن ہے کہ آئندہ یہ روزہ رکھ پائے گا, وہ شیخ فانی کہلاتا ہے. اس کے مسائل ہیں فدیے کے, اور فدیے میں پھر بھی یہ ہے کہ اگر فدیے دے دیے اس نے اور بعد میں صحت مل گئی, اس کو ہمت آ گئی, طاقت آ گئی, روزہ رکھ سکتا ہے, تو اب روزہ قضا کرنا ہوگا, روزے قضا کرنے ہوں گے, فدیہ جو تھا وہ صدقہ نفل ہو گیا. گرمی میں روزے رکھ سکتا ہے, نہیں رکھ سکتا سردیوں میں رکھ سکتا ہے, ایسا ہے تو پھر سردیوں میں رکھے. اس شیخ فانی کے لیے بھی یہ, بوڑھے کے لیے بھی, تو یوں جوان بیمار ہو گیا تو اس کے لیے اس طرح کا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
My name is Muhammad Azim from Birmingham, UK, in Jamiatul Madina. My question to Baba John is, how do you gain love for Ramadan the way you have? Jazakallah khair.
میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں برمنگم یو کے سے اسلام بھائی یہ سوال عرض کر رہے ہیں کہ رمضان شریف کا عشق جیسا آپ کو ہے ویسا کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟
پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ مجھے ہے یا نہیں, ہے تو کیسا ہے. اچھا پھر میں کیسے بتاؤں ہے یا نہیں؟ رمضان شریف سے محبت تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے, تھوڑی بہت, کسی کو تھوڑی, کسی کو زیادہ, کسی کو بہت زیادہ, اپنا اپنا حصہ ہے, اللہ جی عطا کر دے. تو اس کے فضائل پر بندہ غور کرے, رمضان کے فضائل کتنے ہیں. فضائل میں نہیں سمجھ آتی تو اس کے فوائد, اس کے جو پروفٹ ہے وہ کتنا پروفٹ ہے اس میں, کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا 70 گنا, پھر ہر گھڑی رحمت بھری, شب جمعہ اور روزے جمعہ ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں, مغفرت ہوتی ہے شب جمعہ اور روزے. تو اب ایسا پیارا مہینہ جو ایسی ایسی برکتیں دے, پھر رونق کے دیکھو, ہم اگر سونے کا ڈھیر بھی کر دیں نا تو سارا مہینہ اس قوم کو بٹھا نہیں سکتے کہ یہاں یہ اس طرح تہجد پڑھے اور ہر تاک رات میں صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں کریں اور پھر دو دو ڈھائی ڈھائی بجے تک رات کو مدنی مذاکرے میں بیٹھے رہتے ہیں, اور ڈیلی ہو رہا ہے دو دو مدنی مذاکرے, پھر فجر کے بعد بھی بیٹھے ہوتے ہیں, او بیان ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ رونقیں, صحیح بولتا ہوں کہ ہم ڈالر اور پاؤنڈ کی برسات بھی کرتے نا, یہ رونقیں حریصوں کی تو ہو جائیں گی رونقیں, لیکن جو یہ اللہ کی محبت میں اس کے پیارے حبیب کے عشق میں جو بیٹھے ہوئے نا, یہ مناظر نہیں مل سکتے یہ رمضان شریف ہی میں. پھر سحر و سحری اور افطار کے جو پرکیف مناظر ہوتے ہیں, اب سحری کے وقت مسلمانوں کے گھروں میں چہل پہل ہو جاتی ہے, اٹھ اٹھ کے کوئی تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کریم لے کر تلاوت کر رہا ہے, کوئی بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے, امی کھانا پکا رہی ہے, اور کیسے چہل پہل ہوتی ہے. رمضان شریف کے علاوہ رات کو اس ٹائم پر سب سناٹے ہوتے ہیں. گلیوں میں چہل پہل جو مسلمانوں کے محلے ہیں ان میں سحری کے وقت چہل پہل ہو جاتی ہے، پھر مسجدوں کیسے بھر جاتی ہے نمازیوں سے، فجر جس کے لیے لوگ اٹھتے نہیں ہیں، فجر کی ایک صف جانی بھرتی تھی وہاں، فجر میں رمضانوں میں پوری پوری مسجد بھر جاتی ہے نا، کتنی رونقیں کتنی، یعنی کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے، اتنی رونقیں رمضانوں میں ماشاءاللہ پائی جاتی ہے. اب ایسا پیارا مہینہ جو مغفرت کروائے، جہنم سے آزادی کی مطلب ہم کو سرٹیفکیٹ دلائے، اب ایسا پیارا مہینہ اس سے محبت نہ ہونا یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو اس طرح کے تصور ہم بنائیں گے نا تو ہم کو مطلب اس سے رمضان شریف سے محبت میں اضافہ ہوگا. اور اس کے جانے کا غم تو واقعی ایسا ہے کہ جس پر گزرے نا اس کو پتا چلے کہ کیسا غم ہوتا. اب دیکھو آدھا رمضان گزر گیا، اب پتا نہیں آئندہ سال ملے گا نہیں ملے گا.
چلا ہے آئے اشرائے بخشش چلا ہے آئے اشرائے بخشش چلا ہے
My name is Umar, I'm speaking from Birmingham, UK. My question was, how do you increase your ruhaniyat in the Ramadan?
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں برمنگم یو کے سے اسلام سوال کر رہے ہیں کہ رمضان شریف میں اپنی روحانیت کیسے بڑھا سکتے ہیں.
جتنا اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں گے, اخلاص کے ساتھ عبادت کریں گے, روزے کما حق کو ہو اس کے آداب کے ساتھ, پورے آداب کے ساتھ رکھیں گے, تیرا نماز, تراویح, تلاوت وغیرہ وغیرہ, تو انشاءاللہ روحانیت بھی بڑھتی چلی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
I'm a resident in Jamiat al-Madinah in Birmingham, and my question was in your blessed quote that as you've changed the imamah into different colors as it is sunnah and the clothing. I just wanted to ask, if you wear both the same imamah and the clothes both the same color, what intention should we make?
Jamiatul Madina Birmingham se ye Islam bhai aapke bargah mein sawal ye arz kar rahe hain ki jaise imamah sharif ke rang humne tawsee ki, isi tarike se اگر ہم ایک ہی رنگ کا امامہ شریف اور کپڑے پہنے تو اس میں کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں؟
جب جب امامہ باندھے وہ اسی طرح کا لباس بھی ہو، غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں
جی اسی رنگ کا.
اب اگر اس رنگ کو اس میں قباحت نہ ہو، جیسے بہت چمکیلا ہو، تو یہ عورتوں کے رنگ ہوتے ہیں بہت چمکیلے بھی بعض پہن لیتے ہیں، تو یہ شوخ کہلاتا ہے، تو یہ منع ہے. جو نارمل جیسے رنگ ہے، اب میں نے جو یہ کریم کلر کا یہ بحرین سے حاجی عمران لائے تھے، کسی اسلام بھائی نے دیا تھا، تو یہ میں اس پر اسی رنگ کا امامہ باندھوں، یہ نا شرعاً تو جائز ہے جبکہ کوئی اور قباحت اس میں نہ ہو. اب اس میں نیت بری بھی، کیا بری نیت کرے گا؟ امامہ باندھے گا، سفید لباس پہنے گا، سفید امامہ باندھے گا، یا ہاں گلابی جیسے میں نے امامہ باندھا ہے، اب گلابی لباس پہنے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی بات بنے اور انگلی اٹھے، تو ایسی میچنگ ہو کہ جس پر انگلی نہ اٹھے لوگوں کی، عجیب سا لگے. داری دار، سرخ داری دار ہے تو مطلب چادر بھی ثابت تو ہے لباس، لیکن اب موجودہ عرف دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کا لباس پہننا کہ جس سے لوگ باتیں بنائیں، کانوں کو بری لگے باتیں، ان سے بچنا چاہیے. تو جیسے سفید پر سفید امامہ، اس پر کوئی کچھ نہیں بولے گا. کالا لباس ہوگا جیسے اور کالا امامہ ہوگا بالکل سیاہ، اس پر لوگ ذرا غور سے دیکھیں گے کہ یار کیا پہنا ہے اس نے. یوں موقع موقع سے یہ دیکھنا ہوگا آپ کو. نوجوان اتنا سوچتے نہیں ہیں، ویسے وہ بےچارے وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، تو میں قصدن بچتا ہوں. میں صحیح بتاتا ہوں کہ جیسے اس پر میں نے گلابی کا انتخاب کیا کہ میں ایک جیسا پہنوں گا نا، تو میں چلو میں نے جو پہنا وہ اگرچہ معیوب نہیں ہوگا، مگر ایک جیسا پہننے کا پھر وہ یہ میٹھی میٹھی ادا جو ہے نا یہ بھا جائے گی، پھر یہ کچھ کا کچھ کر ڈالیں گے اور میرے کھاتے میں ڈال دیں گے کہ ایک جیسا پہننا تو یوں تو یوں. تو یہ اس لیے کس لباس میں ایک جیسا میچنگ ہو، کس میں نہ ہو، اتنی سمجھ ہونی چاہیے. عمر کے حساب سے بھی لباس ہونا چاہیے کہ کس عمر میں کیسا لباس ہو، اتنی سمجھ ہونی چاہیے. بڑی عمر میں عام طور پر ڈارک نہیں پہنا جاتا، اندازہ یہی ہے میرا، وہ جیسے کھلا رنگ ہوتا ہے. اب نوجوان ہوتے وہ ڈارک بھی پہنتے ہیں، ڈارک اور کھلے رنگ میں تو کوئی شریعت میں کوئی ممانعت ہر کپڑے میں نہیں ہے، لیکن جہاں ممانعت ہے وہاں بچے جیسے وہ چمکدار بھڑکیلا شوخ رنگ، اس سے بچنا چاہیے، منع ہے، ناجائز یہ بھی نہیں ہے، منع ہے. لباس شہرت وہ ناجائز ہے، فتح رضی میں اس طرح کا لکھا ہے، جیسے کہ بہت اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ایسا کہ جس سے انگلی اٹھے لوگوں کی، لوگ انگشت نمائی کریں انگلیاں اٹھائے، تو یا بہت گھٹیا پہن لیا اس پر بھی انگلی اٹھ سکتی ہے، تو ایسا لباس اس کو لباس شہرت فرمایا ہے. اور جو لباس شہرت پہنے گا اس کے لباس میں قیامت کے روز آگ لگا دی جائے گی. اب پتہ یہ کیسی تکلیف ہوگی، ویسے قیامت خود اس کی گرمی الامان کوئی برداشت نہیں کر سکتا، پھر اوپر سے کپڑوں میں آگ لگ جائے، تو اس لیے لباس شہرت بھی نہ پہنا جائے جس میں لوگ انگلیاں اٹھائے. ناجیب و غریب الیا نہ بنایا جائے.
آپ نے جو لباس کے حوالے سے جو مدنی پھول 12 مدنی پھول عطا فرمائے، اس میں پانچواں مدنی پھول اور دیگر مدنی پھول موجود ہیں کہ لباس جو علماء، صلحاء،
نیک لوگ جو معززین ہوتے ہیں اس طرح ہی کا لباس اختیار کیا جائے. اور یہ اتنا آپ کی واضح اور صاف ترین جیسے کہ عبارت ہے کہ جس شہر میں جس ملک میں جس جگہ رہے اس کا اس انداز پر لباس کا انتخاب کرنا یہ اتنا وہ نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, وہ کر لیتا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال ہے میاں والی سے, کہتے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن پاک سے نام نہ رکھا جائے. میرا نام اقرا ہے اور اس میں اور میں بہت بیمار رہتی ہوں, کیا میں اپنا نام بھی تبدیل کروں؟
قرآن کریم سے جو نام نکالتے نا اس سے منع کیا ہے, یعنی قرآن کریم میں جو نام ہیں اور وہ اچھے نام ہیں تو رکھنا چاہیے. اب قرآن کریم میں فرعون نام ہے یہ نہ رکھا جائے, شیطان ہے یہ بھی نہ رکھا جائے, اور قرآن کریم میں سلیمان بھی ہے یہ رکھا جائے, اور بھی نام ہے قرآن کریم میں, ابراہیم ہے, محمد, تو پوری سورت سورہ محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اقرا نام صحیح ہے, برا نہیں ہے.
میں نے آپ کو ایک بات دیکھی ہے کہ نام رکھنے میں بھی آپ نے ایک بات کا کئی جگہوں پر خیال رکھا ہے کہ یہ لوگ ادا کر سکیں گے کہ نہیں, اور اس کے تلفظ یا اس کے مخارج کا ادائیگی کا عام آدمی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اس کو بھی آپ ملوث سکتے ہیں. اس میں یقیناً میں بھی دیکھتا ہوں کہ شاید اس میں ایک امت کی رہنمائی, امت کی محبت اور ایک امت کی غمخواری بھی ہے کہ وہ کسی اور غلطی میں نہ پڑ جائے. تو عام اسلام بھائی اس پر نہیں غور کرتے کہ ہمارے یہاں چونکہ دیکھ کر قرآن پڑھنے لوگوں کو آتا نہیں ہے, تو ایسے نام کے جن میں تلفظ کی ادائیگی کے اور مخارج کی ادائیگی کے بھی معاملات ہوں, حالانکہ کتنا خوبصورت نام ہے بابا, مزمل مدثر, کتنا خوبصورت نام ہے, مگر عام طور پر اس کو صحیح ادا جس کا نام ہے نا اس کو بھی نہیں پتا کہ مجھے میرا نام لینا کیسا ہے, نہ اس کے والدین نے کبھی اس کا شاید اس طرح صحیح نام لیا ہوگا. تو یہ نام اتنے پیارے ہیں, اتنے خوبصورت نام ہیں, تو ان کی ادائیگی کا بھی پھر اہتمام ہونا چاہیے.
یہ نام میں تو کبھی شاید زندگی میں نہیں دیے ہوں گے اسی خوف سے کہ یہ پھر مزمل بولتے ہیں, زا پر تشدید ہے, مزمل ڈبل زیڈ ہے تو وہ سنگل زیڈ پڑھتے ہیں اس کو. یہ جو اب بھی چونکہ انگلش نشریات بھی ہوتی ہے نا اس میں, کہ انگلش جاننے والے یو کے وغیرہ ہمارے ساتھ, اس لیے میں نے ڈبل زیڈ کہا.
ایم بھی ڈبل ہے اس پہ بابا, میم بھی مشدد,
مدثر میں بھی ڈبل ڈی, مدثر اور ایس میں بھی. اب ایس تو ایس ہے یار, سین میں بھی ایس, سواد میں بھی ایس, سا میں بھی ایس. چھوڑو یار یہ زبان نہیں, عربی زبان. مدثر 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 مزمل, میم بھی ڈبل پڑھا جائے گا, زا بھی, مزمل مزمل. اب پہلا میم نہیں وہ دوسرا, لام سے پہلے جو آ رہا ہے وہ تو نہیں, وہ صحیح پکارتے نہیں ہے. محمد یہ بھی بے برکت کے لیے بولتا ہوں, پکارنے کا الگ نام دیتا ہوں. محمد کہہ کر بھی پکارتے نہیں ہے, محمد, 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 پتا نہیں کیا کیا مختلف برادریوں میں مختلف انداز پر اس کو پکار رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
What are the benefits for keeping the roza?
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں اسلام بھائی سوال کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں؟
روزہ رکھنے کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے, اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے. باقی اب ڈائٹنگ کے فوائد تو وہ تو ویسے بھی اگر روزے کی نیت نہ بھی ہو تب بھی ڈائٹنگ فوائد تو ہوتے ہیں. وہ نئی کوئی تحقیق آئی تھی, وہ کلپ میں نے سنا تھا, ڈاکٹر مسلمان تھا جو بول رہا تھا اور بڑا بول رہا تھا, بس وہ اسلام کی مطلب حقانیت اور بول رہا تھا, اور کسی غیر مسلم ڈاکٹر کی وہ ریسرچ بیان کر رہا تھا کہ اس نے یہ نئی تحقیق کی ہے کہ اگر روزانہ 8-9 گھنٹے وہ بھوکا رہے تو کینسر سے بہت حد تک اس کی حفاظت ہو سکتی ہے. تو اس پر وہ مطلب ڈاکٹر بہت ماشاءاللہ کوئی مسلمان تھا, وہ خوش ہو کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کا اپنے غلاموں پر روزہ فرض کیا ہوا ہے, ایسی حکمت ہے. تو ہم تو پورے 1 ماہ 30 دن ان مانو کر رمضان شریف میں ہم بھوکے رہتے ہیں 8-9 گھنٹے, ہم تو 15-15 گھنٹے رہ رہے ہیں, یو کے والے اس سے زیادہ رہ رہے ہیں بھوکے, ان کے تو 20-21 گھنٹے کا روزہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ. رکھنے والے وہاں بھی روزے رکھتے ہیں, رکھتے ہمارے سائے بھائیوں سے تصور بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ قضا کریں گے. الحمدللہ جو اپنے مدنی ماحول سے وابستہ, اور نگرانی شورا بتا رہے تھے کہ وہاں یو کے میں روزے کا جذبہ ہے, مدنی ماحول میں ہو یا نہ ہو وہاں کے مسلمانوں میں روزے کا جذبہ رکھتے, 20-21 گھنٹے کے بھی روزے مسلمان وہاں کے رکھتے ہیں. ہمارے پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ مطلب ہٹے کٹے ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ رہے, ایک تعداد ہے وہاں رکھتے ہیں, اللہ بہتر جانے. تو ان کو اس طرح کے مذہب بھی ملے ہوں گے نا سائیں بھائی,
یہ بتاتے ہیں بابا یہ بیٹھے ہوئے کہ ماشاء اللہ ایک تعداد ہے جو روزے رکھتی ہے.
سبحان اللہ ماشاء اللہ.
بنت یوسف
ماشاء اللہ مرحبا. مدینہ
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ ہے شریعت و طریقت کا, مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے, مجموعہ مدنی مذاکرہ,
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.